بندے کفن کو توڑ کے کہتی ہے فاطمہ آ جا حسین آ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل محمد محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف و کرم ہے, ایک بار پھر خدا متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی سعادت نصیب کی ہے, ان کے غم میں فرش اعضا پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. آج شب جمعہ بھی ہے, شب جمعہ مرحومین کے لیے انتہائی اہم شب ہوتی ہے. روایتوں میں ہمارے پاس موجود ہے کہ مرحومین اپنے اپنے پسماندگان کے گھروں پہ جاتے ہیں اور ان سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی عمل انجام دے دو جس سے ہماری برزخ کی زندگی بہتر ہو جائے. یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے یقیناً ان کے کوئی نہ کوئی مرحومین ہوں گے, اور اس روایت کی روشنی میں وہ مرحومین اس وقت درخواست کر رہے ہوں گے کہ ان کے لیے کوئی عمل انجام پا جائے. ہم انشاءاللہ تمام مرحومین کے لیے جو بھی یہاں پہ موجود ہیں وہاں یہاں پر اور جو موجود نہیں ہیں, مومنین جن کے مرحومین ہیں ان تمام کے مرحومین کے اظہار ثواب کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, مغفرت کے حصول کے لیے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دین مبین میں جو انسان کی تربیت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ زور زبردستی کا طریقہ کار نہیں ہے. دین جبر کا نام نہیں ہے, دین کسی بھی انسان کو مجبور کر کے کچھ کروانے کا نام نہیں ہے. بدقسمتی سے جو ہمارے معاشرے ہیں ان کے اندر بہت سارے کام کسی دھمکی کے ذریعے سے ہوتے ہیں, جبر کے ذریعے سے ہوتے ہیں, اور جب تک لوگوں کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ان کو کسی خطرے کا سامنا ہے معمولاً انسان کے اندر سستی رہتی ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کا بھی علاج کیا ہوا ہے, ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا تصور دیا ہوا ہے کہ بھائی نہیں کریں گے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا. لیکن خدا نے جو تربیت کا اصلی نظام رکھا ہے وہ ڈرانے دھمکانے کا بھی نہیں ہے. خدا جو اصلی تربیت کا نظام بیان کرتا ہے وہ لوگوں کو حقیقت سمجھانے کا ہے کہ لوگ حقیقت سمجھیں, اس کو اپنے اندر احساس کریں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو اس حقیقت کے مطابق لے کر چلیں. میں مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد وأجل فرج. بعض اوقات آپ کے سامنے مثال کے طور پر کوئی بچہ ہوتا ہے جو کسی امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات بچوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سر کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے آپ نے کتنی دیر پڑھا، آپ کو کتنا پڑھنا تھا، کتنا آپ کا سلیبس ہے، یہ ساری باتیں. بہت سارے بچے ایسے نہیں ہوتے ان کے سر پہ بیٹھنا پڑے، ان کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا انسپریشن دینی ہوتی ہے، تھوڑا سا ان کو ایک جذبہ دینا ہوتا ہے. کیسے آپ ان جذبہ دیتے ہیں؟ بس آپ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو امتحان ہے تمہارا، اس سے تمہاری زندگی کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے. اگر تم اس میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں کیا ملنے والا ہے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ امتحان خراب ہو گیا تو تمہاری زندگی پہ اس کا اثر کیا پڑے گا. یہ جو طریقہ ہے تربیت کا، یہ سب سے اہم طریقہ ہے. چونکہ جتنا بھی آپ خوف کے ذریعے سے کریں گے، ڈرا دھمکا کر کریں گے، جبر کے ذریعے سے کریں گے، جس دن وہ جبر خوف نہیں ہوا اس کے ذہن میں، وہ گناہ کر دے گا، مخالفت کرے گا. لیکن اگر ایک آدمی کو آگہی مل جائے، شعور مل جائے کہ بھئی حقیقت یہ ہے، اب کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی ڈرانے والا ہو یا نہ ہو، وہ اپنے شعور اور آگہی سے، اپنی فکر عقل سے خود بخود صحیح فیصلے کرے گا. اور الحمدللہ رب العالمین، ہمارا دین ہم سے یہ کام بہت کروا لیتا ہے، ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے اور ہم یہ کام کر لیتے ہیں. تو اب مثلا کہیں ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کسی غیر مسلمان سے، تو اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کا ایک ہنر نہیں سمجھ پایا، مسلمانوں کی ایک خوبی اس نے کہا میں نہیں سمجھ پایا. کیا خوبی؟ کہنے کا ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ گرمی کے مہینوں میں روزہ رکھتے ہیں، 18-18 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں، 20-20 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں، مغرب سے پہلے وضو کرتے ہیں، پانی کلی کے لیے منہ میں ڈالتے ہیں، حلق سے نہیں اتارتے ہیں. کہنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمانوں میں یہ کنٹرول آتا کیسے ہے. یہ واقعاً تعجب کی بات ہے. یہ جو میں اور آپ کبھی کبھی مثلا ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، لوگ سگنل پہ رکے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی نہیں رکتا، دیکھو یہ لوگ یہاں رکے ہوئے کتنے ڈسپلن ہیں. یہ انسان کا ذہن ہوتا ہے جو اس کو کسی ایک ڈسپلن کی طرف لے جاتا ہے. ورنہ میں خود سوچوں، آپ خود سوچیں ابھی کہ ایک آدمی 19 گھنٹے کا پیاسا ہو، گرمی کا مہینہ ہو، اور پانی اس نے منہ میں ڈال لیا ہے، اب اگر وہ مثال کے طور پر 2-4 گرام پانی، ملی لیٹر پانی گلے سے اتار لے، کوئی دیکھنے والا ہے کیا؟ نہیں، کوئی نہیں دیکھنے والا. وہ خدا کی خاطر منہ میں ڈالتا ہے، گلے سے نہیں اتارتا، جبکہ اس کا گلے میں کانٹے پڑے ہوتے ہیں خشکی کے، نہیں اتارتا وہ، اور وہ دوبارہ کلی کر کے نکال دیتا ہے. یہ کنٹرول دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا کسی کو، یہ کنٹرول دین دیتا ہے. اور دین نے کنٹرول کیسے دیا؟ اب ممکن ہے کچھ لوگوں کو دین نے کنٹرول دیا ہو کہ بھائی تم نے اگر یہ نہیں کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے، کچھ یہ اور کچھ جنت کے خوف سے کر رہے ہو، لیکن جو اصلی ترین کنٹرول ملتا ہے وہ خدا کی محبت سے مل رہا ہوتا ہے، خدا کے عشق سے مل رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارے پاس اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کا ہم لوگ اردو میں مجبوراً ترجمہ خوف کر دیتے ہیں، عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح خشیت. یہ جو خشیت کا لفظ ہے جس کا ہم لوگ ترجمہ خوف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل خشیت الہی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں خشیت الہی، یہ خشیت الہی ڈر کی نہیں ہے، یہ خشیت الہی تعلق کی ہے، محبت کی ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں پھر ایک مثال میں کہوں گا کہ مثلا فرض کیجئے کوئی یہ کہے میں اپنے باپ کا احترام کر رہا تھا ان کے خوف سے، فرض کریں. اب جب باپ ہی کمزور ہو چکا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے، اب کیوں احترام کر رہا ہے؟ اب تو خوف سے نہیں ہے نا، اب کس بات میں ہے؟ نہیں، وہ اب جو احترام کر رہا ہے باپ کا، وہ اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے، اس کے احسان کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے، اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خوف ہے؟ باپ کا خوف ہے؟ نہیں، یہ باپ کا خوف نہیں ہے، باپ کا احترام ہے، باپ کی محبت ہے. جو خدا نے ہم سے مانگی ہے وہ صرف ڈر نہیں ہے. کچھ انسانوں کے لیے اس نے جہنم کا تصور دیا ہے، لیکن اصل جو چیز خداوند متعال ہم سے مانگتا ہے وہ یہ ڈر نہیں ہے، وہ احترام ہے، وہ محبت ہے. لہذا مثال کے طور پر جس نے اپنی زندگی میں کم گناہ کیے ہم جیسے میرے جیسے کے مقابلے میں تو کوئی گناہ نہیں کیا پھر اس نے، وہ کیوں خدا کی یاد میں روتا ہے پھر؟ یہ جو مثال کے طور پر راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں خدا کے سامنے، ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، یہ کیا صرف آگ کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ گناہ نہیں کیے ہوتے انہوں نے، وہ اللہ کی محبت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے احسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھائی۔ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں، ان کے چاہنے والے بنت رسول اللہ کے احترام میں یہاں بیٹھے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ ہم ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہوتے تو یہ کہ آپ بی بی سیدہ کے احترام میں ایک جگہ بیٹھے ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدا کی دیوی ایک توفیق ہے، اس کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ کیونکہ شہادت کی مناسبت سے یہ مجالس کا سلسلہ ہے تین روزہ، آج شب جمعہ خاص کر اہم شب، اس کے حساب سے بھی میرے ذہن میں کچھ ایک دو نکات ہیں وہ عرض کرنے ہیں آپ سے، اور بی بی کی شہادت کا عنوان ظاہری کے سب سے اہم عنوان ہے۔ تو میں پہلے اس بات کے اوپر عرض کر دوں کہ ہم بی بی کی ذات مقدس کو کس عنوان سے دیکھیں جو ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ میں دو تین عنوان عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد جس طرح سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی ایسے دیکھنا چاہیے تاکہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بنے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ تھوڑا سا بات اپنے انداز میں سختی رکھتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ان کی ذوات مقدسہ کو، اہل بیت کو دیکھتے ہیں صرف کچھ لینے کے لیے، اور وہ بھی وہ لینے کے لیے جس کا ہمارا دل چاہ رہا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، غلط نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ مثلا فرض کیجئے، میں بہت اگر دنیاوی بچکانہ سی مثال دوں کہ مثال کے طور پر میری نوکری خطرے میں ہے، میرا بزنس خطرے میں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں میرا بزنس بچا دیں، میری نوکری بچ جائے۔ غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے، کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ جب وہ دنیا میں ظاہری طور پر بھی تشریف فرما تھے تو لوگ اپنی دنیاوی مشکلوں کے بھی ان کے سامنے جاتے تھے، وہ پورا کر دیتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، کوئی شخص فقیر تھا، کوئی شخص مشکل میں مبتلا تھا، وہ ان کے دروازے پہ گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کام کے لیے تھوڑی آئے دنیا میں، مشکل حل کر دی۔ وہ جو آپ کے پاس آئے کریمہ موجود ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اطعام اطعام تھا، کھانا کھلایا تھا۔ تو ابھی مثال کے طور پر اگر کوئی بھوکا ہے اور وہ ان کے دروازے پہ چلا جائے تو کیا کریں گے؟ اس کو کھانا کھلائیں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے؟ نہیں، وہ نہیں کریں گے، وہ کھانا کھلا دیں گے۔ تو میں مانگ سکتا ہوں، بالکل مانگ سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے، مانگ سکتا ہوں۔ لیکن میں ایک سوال پوچھوں گا، آپ نے کبھی کسی روایت میں سنا یا پڑھا کہ حضرت سلمان فارسی بی بی کے در پر آئے ہوں کھانا مانگنے کے لیے؟ کبھی پڑھا ایسا؟ نہیں۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ دوسرے لوگ تو جاتے تھے، یہ جو بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے تھے یہ کیوں نہیں آتے تھے کھانا لینے کے لیے؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہمیں ان کے در پہ جانا ہے تو دنیا کے لیے نہیں جانا، ہمیں کسی اور کام سے جانا ہے۔ وہ بھی آتے تھے ان کے در پہ، لیکن پھر کھانا لینے کے لیے، درخت لینے کے لیے، باغ لینے کے لیے نہیں آتے تھے، ان کے سامنے کچھ اور چیزیں تھیں جن کو لینے کے لیے وہ آیا کرتے تھے۔ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں ان سے یہ چاہیے۔ ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر، وہ دیں گے، بالکل دیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا، مثلا دنیا کی کوئی چیز مانگ لیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، بھائی مجھے اپنے کچھ گناہوں کا خوف ہے، ان گناہوں کے مقابلے میں مجھے ان کی حمایت مل جائے، اس کو ہم شفاعت کہتے ہیں. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے. ان کے در پہ شفاعت کے لیے جاؤں یا نہیں جاؤں؟ ان کے علاوہ کوئی شفاعت دے بھی نہیں پائے گا، انہی کا در شفاعت بن دے سکتا ہے. خدا نے ان کے لیے یہ رضایت دی ہے کہ وہ شفاعت دیں، تو میں ان کے در پہ جاؤں؟ بالکل جائیں. وہ شفاعت دیں گے؟ بالکل شفاعت دیں گے. ہمارے پاس عجیب روایت ہے بی بی کی شفاعت کے بارے میں، بہت عجیب روایت ہے، کیونکہ بی بی کی شہادت کی مناسبت ہے یہ ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں میدان حشر میں بی بی کے مقام کے حساب سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ جب میں دین کا کوئی کام کروں تو میں ایسے کروں کہ دیکھنے والا یہ کہے یہ کوئی اہم کام ہو رہا ہے. میں اپنے دل میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں، تو میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا، آپ جب بھی دین کا کوئی کام کریں، تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، نمبر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے جذبے کا مسئلہ ہے. اپنے جذبے کو، اپنے انداز کو ایسا دکھائیں کہ لوگوں کو لگے کہ آپ کوئی بہت اہم کام کر رہے ہیں، اور یہ دین کی سب سے اچھی تبلیغ ہے. ایک آدمی کوئی کام کرے، مجھے یاد ہے کسی نے مجھے ایک دفعہ کہا، انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے پتہ نہیں کتنے جلوس میں شرکت کیے، کتنے بڑے بڑے جلوس دیکھے، لیکن ایک جلوس میں نے ایسا دیکھا جس نے آج تک میری زندگی پہ اثر ڈالا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا وہ کون سا جلوس تھا، تو انہوں نے بتایا، کہنے لگے کہ میں یہ جو پرانی رضویہ کی روڈ ہے جو لسبیلہ کی طرف جا رہی ہے، کہہ رہے میں اس روڈ کے اوپر تھا، پیدل جانے کے لیے نکلا تھا کہ میں نشتر پارک جاؤں گا جلوس میں شرکت کے لیے. تو کہا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ایک صاحب کوئی تھوڑا سا عمر میں زیادہ، کہنے لگے ایک علم پکڑا ہوا تھا، دو ایک جوان ان کا بیٹا، دو چھوٹے جیسے پوتے، کہنے لگا وہ ان کے ساتھ تھے، دو تین خواتین ان کے ساتھ تھیں. انہوں نے علم تھاما ہوا تھا، ہلکی ہلکی آواز میں کوئی نوحہ پڑھتے ہوئے چل رہے تھے. کہنے لگے مجھے ان کا اتنا سا یہ جلوس دیکھ کر ایسا لگا جیسے ساری کائنات یہی ہے. پھر یہ جذبہ چاہیے، کہنے لگے وہ اتنے محو تھے اپنے جلوس میں، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہنے لگے جیسے ان کو یہ یقین ہو کہ امام حسین انہی کو دیکھ رہا ہے. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے، ہم ان تمام دنیا کی ظواہر سے نکل جائیں اور صرف اس بات کو سوچیں کہ بھائی جن کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں، بس پھر ہمارا جوش کچھ اور ہوگا، پھر ہمارا جذبہ کچھ اور ہوگا. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک موقع ہوگا میدان حشر میں جب تمام مخلوقات میدان حشر میں آ چکے ہوں گے قیامت میں، یعنی یہ جو پروسیجر ہے واپسی کا، عربی اور فارسی میں اس عقیدے کو کہتے ہیں معاد، واپسی. صرف اردو زبان میں میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی بعض عربی میں پانچویں عقیدے کے لیے، اصول دین کے پانچویں حصے کے لیے قیامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر دوسری زبانوں میں قیامت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں معاد، اور معاد کا مطلب ہے واپسی، واپسی. تو میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب لفظ ہے. واپسی کیوں مناسب ہے؟ اس واپسی کے سفر میں قیامت ایک مرحلہ ہے بس، ورنہ یہ واپسی کا سفر بہت لمبا ہے، اور یہ پورا سفر جو واپسی کا ہے الیہ راجعون، یہ عقیدہ ہے ہمارا، صرف قیامت عقیدہ نہیں ہے. تو مثال کے طور پر کوئی اصول دین میں کہے میں قیامت مانتا ہوں حساب کتاب نہیں مانتا، تو کیا اصول دین اس کا پورا ہو گیا کیا؟ نہیں. کوئی کہے میں قیامت مانتا ہوں پل صراط اور جنت اور جہنم نہیں مانتا، نعوذ باللہ تعالی، یہ اصول دین پورے نہیں ہیں. تو جو اصول دین ہے وہ صرف ایک مرحلہ نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور خدا میدان حشر میں اٹھائے گا جس کو قیامت کہتے ہیں. قیامت ایک مرحلے کا نام ہے. بہرحال یہ ایک مرحلہ ہے، قیامت کا دن ایک مرحلہ ہے جس میں سب لوگ اس تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی، خدا سب کو مارے گا، پھر دوبارہ اٹھائے گا میدان حشر کے اندر۔ یہ جو میدان حشر کے اندر مخلوقات کو خدا جمع کرے گا، یہ اب حساب کتاب کے لیے ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے جمع کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی سزا و جزا نہیں ہوگی، نہیں، اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے لیول پر ہوتی رہے گی۔ وہ کیسے؟ آپ جب دنیا کے اندر کوئی کام انجام دیتے ہیں تو دنیا میں اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا اثر کیا بالکل نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، روایتوں میں موجود ہیں، دسیوں تعلقات روایتوں میں موجود ہیں۔ مثلا روایتوں میں موجود ہے ہمارے پاس، جو صلہ رحم کرے گا خدا اس کی زندگی بڑھا دے گا، روایتوں میں موجود ہے۔ جو مثال کے طور پر نماز فجر کو اول وقت انجام دے گا، نمازوں کو اول وقت انجام دے گا، خدا دنیا کی زندگی میں اس کے کام صحیح وقت پہ کروا دے گا۔ تو یہ اچھے کام کا اچھا اثر یہیں پہ موجود ہے۔ تو یہ آپ یہ کہیں کہ پھر وہ حساب کتاب کیا ہے؟ وہ آخری حساب کتاب ہے، ورنہ اچھے کام کا اچھا اثر یہاں پہ بھی ہوگا، مرتے لمحے بھی ہوگا، مرنے کے بعد برزخ میں بھی ہوگا۔ وہ حساب کتاب اصلی ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ تو اس تمام محشر میں خدا و متعال تمام مخلوقات کو جمع کرے گا، اس کے بعد اس میں اولیاء، اوسیاء، انبیاء، ائمہ سب تشریف لا چکے ہوں گے۔ جب سب تشریف لا چکے ہوں گے، روایت کے مطابق اس وقت وہاں پر کوئی اعلان کرے گا، اور وہ اعلان کرے گا کہ اے مخلوقات، سب اپنے سروں کو تعظیماً جھکا لیں، کیونکہ بنت رسول اللہ تشریف لا رہی ہیں، ان کی ذات پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ تو ندا دینے والا یہ ندا دے گا کہ سب لوگ اپنے سروں کو تعظیماً جھکائیں، چونکہ وہ تشریف لا رہی ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جب بی بی تشریف لائیں گی تو سب لوگ اپنے آپ کو ان کی شفاعت کا محتاج سمجھ لیں گے، سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی شفاعت اگر مل گئی تو معاملہ ختم ہو گیا، ہمارا معاملہ حل ہو گیا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ اب روایت اس طرح سے مدد دیتی ہے ہمیں، فرمایا کہ بی بی تشریف لائیں گی میدان حشر میں، اس حال میں تشریف لائیں گی کہ ان کے ہاتھ میں ایک خون آلود کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات کے مطابق یہ کرتا حضرت علی اصغر کا ہوگا، بعض روایات کے مطابق یہ کرتا سید الشہداء کا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کا محترم مقدس لباس بی بی کے ہاتھ میں ہو، بی بی تشریف لائیں گی اس لباس کے ہمراہ، اور خدا سے سوال کریں گی۔ اس موقع پر خدا نے متعلق ارشاد فرمائے گا کہ آپ نے جو کہنا ہے آپ فرمائیے۔ بی بی ارشاد فرمائیں گی کہ خدایا، یہ میرے بچے کس جرم میں مارے گئے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ بھی امکان ہے کہ بی بی نے جو سید الشہداء کا خون آلود کرتا سنبھالا ہو، یا مولا علی اصغر کا خون آلود کرتا سنبھالا ہو، اس کے پیچھے ان کی ساری نسلیں ہوں جو مظلوم شہید ہوئی ہیں۔ 11 تو ائمہ شہید ہوئے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ کرتا صرف علامت کے طور پر ہو، اور باقی ان تمام شہداء کا سوال کیا جائے جو بی بی کی نسل میں اور بی بی کے ماننے والوں میں مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے۔ بی بی فرمائیں گی، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، یہ میرے بچے کس جرم میں مارے گئے؟ اور جب وہ یہ ارشاد فرمائیں گی تو جس طرح آپ کے دل پہ غم طاری ہوا ہے، پورے میدان حشر میں لوگوں کے دلوں کے اوپر ایک غم طاری ہو جائے گا، اور انبیاء رونے لگیں گے، اور سب گویا فریاد کر رہے ہوں گے کہ خدایا، ان کا حق ملنا چاہیے۔ فرشتے خدا کے سامنے کہہ رہے ہوں گے، خدایا، سیدہ کا حق بہت بڑا حق ہے۔ اس موقع پر خدا نے متعالی ارشاد فرمائے گا کہ سیدہ جس کی چاہیں اپنی مرضی سے شفاعت کروا لیں۔ حق شفاعت بی بی سیدہ کے لیے اعلان کیا جائے گا. جب یہ مرحلہ ہو جائے گا تو کوئی محشر میں ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ سوچ رہا ہو کہ کاش ان کی شفاعت مجھے مل جائے، کیونکہ سب کو ایک بات پتا ہوگی کہ یہ شفاعت خاص شفاعت ہے، یہ بہت خاص شفاعت ہے. اور یہ جو میں اور آپ بار بار ایک دوسرے کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں، مرحومین کے لیے بھی میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ خدا اہل بیت کی شفاعت نصیب کرے، یہ شفاعت خاص شفاعت ہے. شفاعت کا حق عام مومنوں کو بھی ملے گا لیکن بہت محدود مختصر، وسیع ترین شفاعت بی بی کے ہاتھ میں ہوگی. اور اس موقع کے اوپر گویا وہ عہد کریں گی کہ جب تک ان کے سچے چاہنے والے سارے کے سارے جنت میں نہیں چلے جائیں وہ اپنے کام کو نہیں روکیں گی. کاش ایسا ہو جائے، اور یہ کہنا کافی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، ساری زندگی کے لیے کوئی عہد کرنا چاہیے، کوئی کام کرنا چاہیے کہ کاش اس موقع پر بی بی سیدہ کی نظر لطف میری اور آپ کی طرف آئے. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت کوئی خلوص سچائی پر مبنی کوئی کام ہوگا جو ان کی نظر لطف کو ہمارے لیے آسان کر دے گا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں ابھی اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ ہر زندگی کے ہر مہینے میں، ممکن ہو تو ہر ہفتے میں، کوئی ایک کام ایسا کریں، میں بھی ایسا کروں، جس میں میں کہوں کہ خدایا یہ صرف ان کی شفاعت کے حصول کے لیے میں نے کیا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو بعض اوقات میں کوئی کام کرتا ہوں اور خدا سے کہتا ہوں خدایا میں نے یہ کام کیا، اس کے بدلے میں میرا دنیا میں رزق آسان کر دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات میں کوئی نیکی اچھائی کرتا ہوں، کہتا ہوں خدایا اس کے بدلے میں میری اولاد کو سکون دے دے، یہ ممکن ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مہینے میں ایک دفعہ، کچھ نہیں تو سال میں ایک دفعہ، کوئی ایک کام چھوٹا سا ایسا انتخاب کریں، بڑا بھی ہو تو اچھا ہے، اور اللہ سے کہیں خدایا یہ صرف سیدہ کی شفاعت کے حصول کے لیے میں نے کیا ہے، مجھے نصیب کر دے کسی طرح سے. ان کے ماننے والوں کا احترام بہت مدد دے گا، ان کی اولاد کا احترام بہت مدد دے گا. تو یہ آپ کی مرضی ہے اس کام کو آپ کیسے انتخاب کریں گے، لیکن یہ کام ضرور کیجئے گا انشاءاللہ. پروردگار مجھے اور آپ کو اس کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ جو شفاعت کا حصول ہے، اس کے دو راستے مجھے لگتا ہے بہت اہم ہیں، اس کے دو راستے مجھے سمجھ میں آتا ہے. ایک وہ راستہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوئی ایک کام کریں، کوئی ایسا کام کریں، ایسا اچھا کام کریں، کیونکہ کام ہم لوگ بہت کرتے ہیں، کوالٹی کا مسئلہ ہے، کام ہمارے بہت ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ، میرے جیسے لوگوں کے لیے کوالٹی کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی ایسا اچھا کام کریں جس سے بی بی سیدہ کا دل خوش ہو جائے، بہت بڑی بات ہے یہ. وہ کائنات کا گویا محور ہیں، پوری کائنات ان کے سامنے، ملیکہ کونین ان کا لقب ہے. ان کا دل خوش ہو جائے، کوئی ایسا کام سوچیں، اللہ کرے کہ ہمارا آپ کو نصیب ہو جائے. اور ڈھونڈنے والے کو خدا کیا نہیں دیتا ہے، جب خدا دنیا مانگنے والوں کو دنیا دے دیتا ہے تو اگر کوئی اپنی زندگی میں مانگے کہ میں نے سیدہ کا دل خوش کرنا ہے، خدا کیوں نہیں دے گا، پھر وہ بھی دے دے گا. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، کوئی یہ سوچے یہ کام صرف پیسے سے ہوگا، نہیں، قطعاً نہیں ہوگا، اس میں پیسے سے بہت اوپر کی کوئی چیز چاہیے، اس میں سب سے امپورٹنٹ خلوص چاہیے، سب سے امپورٹنٹ. ایک راستہ یہ راستہ ہے، کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، پہلی بات. دوسرا ایک اور راستہ بھی ہے، کوئی ایسا کام کریں جو ہمیں ان کی سنت اور سیرت کے نزدیک لے جائے، ان کے طریقے کے نزدیک لے جائے. اس کی ایک دو مثالیں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد آل محمد وعجل فرج. نبی خدا نے اور آئمہ اطہار نے تشبیہوں کے ذریعے سے ہمارے آخرت کے مقام کو بیان کیا ہے، تشبیہ کے ذریعے سے، اور بتایا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو تمہیں آخرت کے دن ہمارے نزدیک لے آئیں گے، آخرت کے دن ہمارے نزدیک لے آئیں گے۔ ظاہر ہے یہ نزدیک لانا جسمانی طور پہ نہیں ہوگا، یہ نزدیک لانا روحانی مقام کے طور پر ہے۔ تو مثال کے طور پر انہوں نے خود کچھ اعمال بتائیں، ایک روایت کے مطابق رسول گرامی نے ان کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد واجل فرج۔ مجھے بہت زیادہ دلچسپی اس بات میں نہیں ہوتی کہ لوگ اونچی آواز میں درود بھیجیں، اس میں واقعی میری کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن میری دلچسپی اس میں ہوتی ہے لوگ تھوڑا جذبے سے بھیجیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، ایک دفعہ ذرا جذبے سے درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی آل محمد واجل فرج۔ دو تین باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مجھے بیان کرنی ہے، اور پہلے میں مثال عرض کر دوں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، یہ جو میں اور آپ عمارتوں میں نمازیں اور عبادتیں پڑھتے ہیں کرتے ہیں، یہ عمارتیں بھی ہمارے لیے گواہ ہیں، یہ عمارتیں قرآن کریم، یہ گواہ بھی ہیں، اور خدا نہ کرے حق ادا نہ ہو تو شاکی بھی ہیں، پھر شکوہ بھی کریں گے۔ تو یہ جو آپ یہاں بیٹھ کے درود بھیج رہے ہیں نا، یہ ابھی شاید ہمیں احساس نہ ہو، لیکن روایتوں کے مطابق مسجد گواہی دیتی ہے، مسجد اور مکان، جگہ جہاں پہ ایک کام ہوا وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن وہ جو یتیموں کی خبر گیری کرے، جو یتیموں کا خیال رکھے، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں۔ نبی نے اپنی دو انگلیوں کو نزدیک لا کے دکھایا اور کہا کہ جو دنیا میں یتیموں کا خیال رکھے وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ نبی نے تشبیہ دی ہے، ظاہر قیامت کے دن جسمانی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو کہا کہ دو انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا، کیا مطلب؟ یعنی میں اس کی شفاعت کرا دوں گا۔ شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمراہ ہونا۔ کتنی شفاعت کرائیں گے نبی اس کی کہ جو یتیموں کا خیال رکھے؟ کہا میں ایسی شفاعت کراؤں گا جیسے میرے ساتھ چلے گا وہ، ایسی شفاعت کراؤں گا۔ ایک دفعہ ہم کسی کا خیال کرتے ہیں، وہ کہیں اور ہوتا ہے، ہم کہیں اور ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم اپنی جگہ رہو، میں اپنی جگہ پہ رہوں گا، میں تمہارے لیے کچھ کر دوں گا۔ نبی فرما رہے نہیں، میں ایسے نہیں کروں گا، جو یتیموں کا خیال رکھے گا اسے میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ شفاعت کا اعلیٰ مقام ہے، کوئی یہ شفاعت کا کوئی بڑا مقام ہے۔ تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی کام انسان ایسا کر لے جو ان کی پسند کا ہو تو وہ اپنے آپ کے اتنا نزدیک لے جاتے ہیں۔ پھر تو مثال کے طور پر مجھے نبی خدا کی شفاعت چاہیے تو میں کیا کروں؟ ایک راستہ انہوں نے بتایا، یتیموں کا خیال کروں۔ اچھا، اب میں کچھ اور چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ ایک راستہ بن گیا، اگر میں چاہتا ہوں نبی کے ہمراہ ہوں تو میں اپنی زندگی کا دستور بنا لوں کہ مجھے ہر روز کسی نہ کسی وقت 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا میں حمد کرتا ہوں خدا کی اس انداز میں، الحمدللہ رب العالمین کثیراً وعلی کل حال۔ روایت میں لکھا تھا کہ 70 مرتبہ اللہ کے نبی یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، الحمدللہ رب العالمین کثیراً علی کل حال۔ چلیے میں شاید یہ جملہ 2 دفعہ میں بول چکا ہوں لیکن شاید آپ کو یاد نہ رہے، تو چلیں حمد خدا کی میں 70 مرتبہ کر لوں، اور بیوی کی تسبیح میں بہت کچھ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی عبادتوں کا خلاصہ بی بی سیدہ کو تسبیح بنا کر دے دیا ہے، اور بی بی نے اتنا لطف کیا، اتنا کرم کیا کہ جو خاص تحفہ ان کو اللہ کے نبی نے دیا تھا، بی بی نے اپنی فیاضیت کے ساتھ وہ تحفہ اپنے ماننے والوں کو دے دیا۔ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ اور میں وہ ہوئے جو تسبیح پڑھنے میں پابند ہیں، شاید یہی تسبیح ہمیں بی بی سیدہ کی نظر دلوا دے کہ وہ کہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو میری دی ہوئی تسبیح کا احترام کرتا ہے۔ کیا مطلب تسبیح کا احترام؟ تسبیح کو آہستہ آہستہ پڑھیں، سوچ سمجھ کے پڑھیں، اس کے معنی مفہوم کے اوپر توجہ رکھیں، بہت تیزی سے نہیں پڑھیں، سکون سکون سے پڑھیں، احترام کریں بھی، ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، سوائے یہ کہ کوئی اور واجب ہو جو اس کے سامنے آ رہا ہو، اور اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے۔ مثال کے طور پر شہید ثانی نے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس ایک تسبیح کا ثواب 1000 رکعت نافلہ سے زیادہ ہے، 1000 رکعت نافلہ سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں میں نافلہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تب بھی تسبیح نہ چھوڑوں، اس میں 1000 رکعت نافلہ کا ثواب ہے میرے لیے۔ تو ایک راستہ کیا تھا؟ ایک راستہ یہ تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، پرخلوص کام کریں، اچھا کام کریں، کوالٹی کے حساب سے اچھا ہو اور قرب خدا نظر میں ہو، انشاءاللہ خدا ان کے دل کو خوش کر دے، ایک بات۔ دوسرا راستہ کیا تھا؟ ان کی بعض سنتوں کو دہرا لیں، ان کے بعض طریقوں کو دہرا لیں۔ تو مثال کے طور پر نبی کی 2 سنتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں، یتیموں کا خیال کرتے تھے، استغفار پابندی سے کرتے تھے، حمد کے بارے میں بھی عرض کر دیا، تسبیح بی بی سیدہ کی بھی عرض کر دی۔ اب ایک سنت بی بی کی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ بی بی شبوں کو تشریف فرما ہوتی تھیں، خدا کے حضور عبادتیں انجام دیتی تھیں، بلا ناغہ بلا کسی تعطیلی کے، یہ بی بی کی سنت تھی۔ اور اس ان عبادتوں کے اندر جو بہت اہم حصہ ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ آئمہ نے بیان کیا، وہ یہ کہ وہ اس میں دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھیں، دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھیں، اتنا دعا کرتی تھیں، اتنا دعا کرتی تھیں کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے امامان حسنین میں سے کسی سے کہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی، تو فرمایا اجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر، پہلے دوسروں کے لیے۔ یہ ایک سنت ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں پوچھوں، میں اجنبی لوگوں کو جن سے میرے گھر کا خون کا تعلق نہیں ہے، کب دعا کرتا ہوں؟ کتنی دعا کرتا ہوں؟ یہ بی بی کی سنت ہے۔ آپ ان کے چاہنے والوں کا انتخاب کریں، ان کے لیے دعا کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہ سوچ کر بنائیں کہ بی بی میں نے آپ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، میں نے لوگوں کو دعا دینی ہے۔ تو یہ اگر کوئی اس کام کو کرے، خود بخود ان کے وجود مقدس کی طرف سے عنایات نصیب ہوں گی۔ اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرنا شروع کیا تھا، پھر میں رک گیا کہ ان کی دی ہوئی عنایتیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ مثلا میرا نیا گھر بن جائے، میری دکان بن جائے، میرا بزنس ہو، میری جاب ہو، میرا پیسہ بڑھ جائے، معمولاً یہ ان کی خاص عنایات نہیں ہیں، یہ وہ دشمنوں کو بھی دے دیتے تھے۔ ان کی خاص عنایت کیا ہوتی ہے؟ وہ جس پہ خاص عنایت کرتی ہیں، اس کی زندگی اللہ کی بندگی میں صرف ہوتی ہے، اس کی موت اللہ کی بندگی میں آتی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل بیت اطہار اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ دعا فرماتی تھیں، اصحاب کے اندر مشہور تھا کہ کوئی ایسا کام کرو جس سے ان کی دعا میں میرا نام بھی شامل ہو جائے، یہ اصحاب میں مشہور تھا۔ تو جس کے لیے بی بی دعا فرماتی تھیں وہ کیا بن جاتا تھا؟ جس کے لیے بی بی دعا کرتی تھیں وہ سلمان فارسی بن جاتا تھا، وہ میسم تمار بن جاتا تھا، ان کے پاس دولت ہوتی تھی؟ نہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس بندگی ہوتی تھی۔ البتہ جب میں جملہ کہتا ہوں تو یہ نہ کہوں کہ مثال کے طور پر ایک ہوگا، نہیں، ممکن ہے دونوں، علم بھی ہو بندگی بھی ہو، دولت بھی ہو بندگی بھی ہو، جہاد بھی ہو بندگی بھی ہو، ان کے در سے کوئی کمی ہے کیا؟ سب کچھ مل سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے؟ لب لباب میں آپ کی زحمت تمام کروں، کوشش یہ کریں کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کریں ان کی نظر لطف شامل حال ہو۔ ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں، 10 اچھے کام کروں اور ایک غلط کام کر کے ان کا دل دکھاؤں، یا 5 اچھے کام کروں اور کوئی غلط کام نہ کروں، کیا بہتر ہے؟ 5 کر لو۔ 2 اچھے کام کرو، کم کرو، دل مت دکھاؤ۔ کوئی ایسا کام نہ کروں جس کو دیکھ کر بیوی کہیں میرے چاہنے والا ہو کر تو نے ایسا کیوں کیا۔ اپنے لیے ایک معیار بنائے، اپنے لیے ایک شخصیت بنائے۔ ابھی دیکھیں آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، میں آپ کے سامنے یہاں شبیہ ممبر پہ بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے کوئی غلط کام ایسا کروں گا جو آپ کو برا لگے؟ میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں گا جو آپ کو برا لگے؟ شاید نعوذ باللہ تعالی میں منافقت دکھاؤں، چھپ کر کوئی غلط کام کر لوں، آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ بیوی ہمیشہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی کوئی چیز ان سے چھپا پائیں گے کیا؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں ان کا علم دیواروں اور رکاوٹوں کے پیچھے رہتا ہے کیا؟ جب ہم مانگتے ہیں اپنی مصیبت میں تو وہ دیواروں کے پیچھے سے آ کر ہماری مدد کر دیتی ہیں، تو ہمارے اعمال کیسے چھپے رہیں گے؟ ہم سب ان کی نظروں کے سامنے ہیں۔ تو آپ اور میں زندگی میں کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی ایسے کام کو کر رہے ہوں تو اپنے آپ سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ بھائی میں نے کل ایک اچھا کام کیا تھا ان کا دل خوش کرنے کے لیے، آج جو میں ایک کام کر رہا ہوں اس سے ان کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ اور خاص کر اگر آپ ان کے چاہنے والے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین آپ چاہنے والے نہیں ہوتے، تو آپ کو انہوں نے اپنے غم میں کیوں شامل کیا؟ آپ کے خلوص کا احترام کیا نا انہوں نے، ورنہ مجھے یہ سعادت نہ ملتی، آپ کو یہ موقع نہ ملتا، آپ کہیں اور ہوتے زندگی کے اندر۔ تو یہ جو انہوں نے موقع دے دیا کہ ہم ان کی محبت میں، ان کے احترام میں فرش عزاں تک پہنچیں، اس کا مطلب ہے وہ ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کوئی غلط کام نہ کریں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اور شاید اگر میں کوئی غلط کام نہ کروں یہ احساس کر کے کہ بی بی سیدہ کا احترام کر رہا ہوں، تو میں 10 اچھے کاموں میں اتنا قرب نہیں لے پاؤں گا جتنا یہ غلط نہ کر کے مجھے قرب ملے گا، چونکہ میں نے ان کے احترام میں قربانی دی ہوگی۔ اور یہ کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا ان کی سیرت کا حصہ ہے، قربانی دینا۔ اللہ اکبر، کون سی قربانی اہل بیت نے نہیں دی ہے؟ اللہ اکبر۔ یوں لگا جیسے نبی نے اپنی اولاد طیبہ و طاہرہ سے، اہل بیت سے یہ عہد دے لیا تھا کہ میرے ماننے والا کوئی ایسی قربانی نہ دے جو تم نے پہلے نہ دی ہو۔ تو آپ کوئی بھی قربانی سوچ لیں، کوئی بھی سختی سوچ لیں جو آپ کہیں کہ کسی ان کے چاہنے والے نے اٹھائی ہو، اس سے بڑھ کر انہوں نے اٹھائی ہوگی، اس سے بڑھ کر انہوں نے سختیاں اٹھائی ہوں گی۔ تو میں نعوذ باللہ تعالی اگر کبھی بے سہارا رہ گیا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، مجھے غربت جھیلنی پڑی، تو میں آپ سے پوچھوں گا انہوں نے کم غربتیں جھیلی ہیں؟ اگر میں ایسی جگہ پہ رہ گیا جہاں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو انہوں نے تنہا ساتھ نہ ملنے کی غربتیں کم جھیلی ہیں؟ اگر کوئی ایسا چاہنے والا ہوا جو کسی زندان میں پڑا تھا، کسی دشمن کے قید خانے میں تھا، تو میں اس سے سوال کروں گا کیا تم نے امام موسیٰ کاظم سے زیادہ سخت کوئی زندان دیکھا ہے؟ اگر کبھی مولا ساتویں امام کی زندان کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں، خدا شاہد ہے وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ مولا آٹھویں امام کی حیات طیبہ کو میں اور آپ سنتے ہیں، مجھے نہیں معلوم مامون الرشید نے امام کو کس زندان میں رکھا ہے۔ ہمارے پاس روایتیں بیان کرتی ہیں مولا امام رضا کو ایسی جگہ پہ رکھا تھا جہاں نہ امام لیٹ سکتے تھے نہ پورا کھڑا ہو سکتے تھے۔ ائمہ نے مشکلات جھیلی، سختیاں جھیلی ہیں، اور کوئی سختی کسی کو دیکھ رہی ہو تو کربلا کیا کچھ کم ہے؟ کربلا میں کیا کون سی کمی ہے؟ لیکن نہیں معلوم خدا نے کیا چاہا تھا، خدا نے شاید یہ چاہا کہ جس طرح باقی مخلوقات مشکلوں کو دیکھیں، اہل بیت کی مشکلات دیکھ کے ان کو صبر آ جائے، شاید خدا نے چاہا کہ اولاد فاطمہ کوئی مصیبت دیکھے تو فاطمہ کی مشکلات دیکھ کر ان کو صبر آ جائے۔ تو جو کچھ اولاد فاطمہ نے بعد میں دیکھنا تھا وہ سیدہ طاہرہ اپنے وجود پر پہلے جھیل کر چلی گئی، اور جس عالم میں بی بی سیدہ نے وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، اللہ اکبر۔ ضعیف ترین لمحہ کسی انسان کی زندگی میں وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی خاتون کسی بچے کے ہمراہ ہو، اور سیدہ طاہرہ اس عالم میں در و دیوار میں پس گئی ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ اس جملے کو سادگی سے کہیں، در و دیوار میں پس گئی، ہمیں نہیں معلوم دروازے کی کیل نے بند سیدہ کے وجود پر کیا اثر ڈالا، نہیں معلوم سیدہ کے وجود مقدس کے اوپر کیا کیا نقصانات ہوئے، کتنی پسلیاں ٹوٹی کہ بی بی سیدہ کا وجود کفن دیتے وقت علی مرتضی رونے لگے۔ مولا امیر المومنین رونے لگے، اور عجیب بات یہ تھی کہ جب بی بی سیدہ ان تمام مصائب کو جھیل رہی تھی تو ابھی عزیزو یہ مصائب جسمانی مصائب نہیں تھے، یہ روحانی اور نفسانی مصائب تھے کہ وہ بی بی جن کے احترام میں نبی و خدا کھڑے ہو جاتے تھے، آج اس نبی کے ماننے والے اس کے گھر کے دروازے کو جلانے کے لیے آ گئے ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں پیچھے کھڑی ہوں تب بھی یہ لاتوں سے دروازوں کو روندتے ہوئے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی سیدہ کے وجود میں گرتا ہے، اور اس موقع پر جب بی بی سیدہ مولا علی مرتضی کی مدد کے لیے آگے بڑھتی ہے تو یہ لعین کبھی تماچا مارتے ہیں، کبھی کوڑے برساتے ہیں سیدہ کے وجود میں۔ تمام مشکلات جو اولاد نے بعد میں جھیلنی تھی، گویا بی بی کو پتا ہے میری بیٹی شمر کے تازیانے کھائے گی، میری بیٹی درباروں میں جائے گی، میں تازیانہ بھی کھاؤں اور میں دربار میں بھی جاؤں، گویا ان کو پتا ہے حسین کی ایک یتیمہ کو تماشا لگے گا، سیدہ نے تماشا بھی کھا لیا، گویا بی بی کو پتا ہے میرے بیٹے کا لاشا کربلا میں پامال ہوگا، تو اپنا وجود در و دیوار میں پامال کروا لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خداوندہ تجھے بی بی سیدہ کا واسطہ، شب جمعہ ہے ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، حب اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمیں مرتے دموں تک، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے وفاداروں جانصاروں میں قرار فرما۔ خداوندہ ہماری زندگی کو اہل بیت کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عظمت کا، ان کے وارث سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبیک و عترته الطاہرین۔